الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت بالفرو انتهائي قابل احترام احباب گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے اللہ کریم نے اپنے گھر میں جمع ہونا اس کی تعمیر اور اس آج کے ابتدا تک ہمیں پہنچنا نصیب فرمایا اللہ کریم قبول فرمائے میرے لیے یہ شرف کی بات ہے انہی پگڈنڈیوں پر اور انہی پتھروں پر ہم اپنی یادیں لیے گزرتے ہیں اور آج یہاں خانہ خدا میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نصیب ہوا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جب بات دنیا کے حالات انداز زندگی اور ضابطہ حیات کی آتی ہے قانون فطرت ہے اللہ رب العالمین نے جو مخلوق کو پیدا فرمایا چاہے کلی طور پر خلق کی بات کریں یا مخلوقات خدا میں سے کسی ایک مخلوق کی بات کریں ہر شے ہر وقت اپنے ایک نظم پر چل رہا ہے جیسے آج دن چڑھا اور اب دن ڈھل رہا ہے اسی طرح کل حیات دار فانی کی اور مخلوقات کی اپنے اختتام کو گامزن ہے یہاں میں نے بات کی کہ ہم یہیں گزرتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے رہے آج بھی جب یہاں سے گزرتے ہیں تو اپنے بچپن کے وہ دن یاد آتے ہیں وہی ہم وہی پتھر نہ ہم رہے نہ وہ وقت رہا تو یہ اللہ کا احسان ہے اس کارگاہ حیات میں ایسا عمل نصیب ہو جو سہلے بھی ہو اور اس کے سہلے ہونے کا پہلو ایسا بھی ہو جائے کہ وہ صدقے جاری ہو جائے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کسی خطے زمین کی جب بات کی جائے اقوام سابقہ کے حالات جب آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے ان کے حالات ان کے واقعات بعض حصوں میں احکام بھی قرآن و حدیث میں ملتے ہیں چونکہ احکام اقوام کے مختلف رہے زمانے حالات قوموں اور مزاج کے مطابق رہے ایک قدر جو مشترک تھی وہ حصہ ہے جو ایمانیات کا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ جو حصہ خبر کا ہے ایمانیات کا ہے یہ ایک رہا اس لیے کہ خبر اگر دوسری آ جائے تو پھر متضاد ہو جاتا ہے ایک درست ہوگی اور دوسری درست نہ ہو تو ایمانیات بنیاد وحدانیت باری تعالی یہ وہ حصے ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہیں جو خبر سے حصے ہیں اور خبر وہی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کی ابتدا فرمائی رب العالمین نے ہمارے لیے اور تکمیل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس احکام کی بات آتی ہے تو جب آپ حالات اور اقوام عالم کے معاملات دیکھتے ہیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا اسے کاٹ کر پھینکنا پڑتا کئی حالات ایسے ملتی ہیں کہ بعض قومیں جن کی عبادت کی جگہ مقرر فرمائی گئی عین مقرر کی گئی جگہ پر ہی عبادت جو تھی اسے شرف قبولیت تھی باہر نہیں کر سکتے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے جس کا شمار اور جاننا ممکن نہیں ہے لیکن جو عطا ہے وہ جانے کوئی نہ جانے, عطا تو عطا ہو تو نصیب تو ہوگی. تو جب آپ اس عرض کی بات کرتے ہیں, اس بچھونے کی بات کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام عرض کو ایک حصے میں مسجد کی حیثیت عطا فرما دی, ایسی پاکیزگی عطا فرما دی کہ ظاہری طور پر کہیں کوئی گندگی نہ ہو, آپ صاف کریں, پاک کریں, کہیں سجدہ کریں وہ قبول فرما. اور پھر جب خاص مسجد آتی ہے تو مسجد جس جگہ جس مقام کو تہ کر دیا جاتا ہے وہ تحت و سرا سے لے کر عرش العلا تک, وہ سارا حصہ وہ خانہ خدا میں شمار ہوتا ہے. پھر اس میں کوئی دنیاوی معاملات داخل نہیں ہوتے, آپ اسے بدل نہیں سکتے, آپ اس جگہ کے تقرر کو, اس کے تقدس کو ہلا نہیں سکتے. اللہ کا احسان ہے اس کل زمین کو مسجد ہونا اس نے قرار فرمایا, اتنی پاکیزگی عطا فرمائی کہ کہیں سجدہ اسے شرف قبولیت ہے, پھر وہ توفیق عطا فرمائے اس کے نام پر مسجد تعمیر ہو اور مسجد کے حصے نصیب ہوں, اور مخصوص حصہ کرنا اور اس میں معاونت, یہ بہت اللہ کا احسان ہے, اللہ قبول فرمائے. میں نے قرآن کریم سے ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کی شہادت حاصل کی ہے اور ایک مختصر حصہ احادیث مبارکہ سے پیش کرنے کی شہادت. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو, اور بے شک یہ دشوار ہے مگر ان کے لیے نہیں کہ جن کے دلوں میں خشوع ہے. نماز فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے, اور جب آپ اور میں عبادات اور عبادات کے پہلو پر بات کریں گے تو ہم بالعموم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تسبیحات, تلاوت, یہ سارے حصے جو عبادات ہیں. دین طریقے کو کہتے ہیں, ضابطے کو کہتے ہیں. دین اسلام یعنی وہ طریقہ, وہ ضابطہ جو کل حیات کو مخاطب فرماتا ہے, زندگی کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے اور ہر ضرورت پر رہنمائی فرماتا ہے. اور اللہ کا احسان, اللہ جل شانہ نے اس مشت غبار کو طرز حیات کا سلیقہ عطا فرمایا, ضرورت اپنی پوری کرتا ہے, اجر اور ثواب عطا فرمایا. نماز سے مدد حاصل, ہم جب عبادات کی بات کرتے ہیں, اجر اور ثواب کی بات کرتے ہیں, یقیناً آخرت کا جو حصہ ہے اجر اور ثواب کا قرآن و حدیث میں بیان ہے. جنت وہ جو مقربین بارگاہ الہی جن پر اللہ راضی ہونے نصیب ہے, اس مقام کی طلب, اس مقام کی اعزازات, وہاں کے سکھ قرآن نے بیان فرمائے, احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے گئے, اس کی دعا, اس کی طلب جائز فرمائی گئی, پسند فرمائی گئی. لیکن کیا جنت فی ذات مقصود ہے؟ جب فی ذات پر آئیں گے تو از قسم جو ہے وہ مخلوق ہے. تو یہ ایسی باریکی ہے کہ جس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں اور اجر اور ثواب کی بات کرتے ہیں, ہم اجر اور ثواب عبادات ایک حصہ, دوسرا حصہ زندگی جہاں ہم اپنی شرف اور بسر کر رہے ہیں اور جو معاملات زندگی ہیں اسے دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں, وہ اعمال جو عبادات سے سیدھی عبادت سے متعلق ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اس کی ادائیگی اور اس کے اجر اور ثواب اور پھر اخروی کامیابی, یہاں تک بات آتی ہے. بالعموم زندگی کی بات آتی ہے تو معاملات زندگی میں صرف ذات نہیں رہتی یا صرف حقوق نہیں رہتے, فرائض بھی ہوتے ہیں جو ذمہ داری کی صورت پر ہم پر عائد ہوتے ہیں. تو میں مطلق صالح بات جب کہوں گا یا عبادت جب بات کہوں گا, عبادت اس عمل کو کہتی ہیں کہ جس ذات کی جائے جس سے نفع کی امید اور جہاں سے سزا کا احساس رہے کہ غلطی کی تو سزا ہوگی اور اس کے حضور حکم مانا اجر عطا فرمائے گا, عبادت کسی ذات سے نہیں سوائے اللہ جل شانہ کی ذات کے اور کہیں ہو نہیں سکتی. اسی لیے علماء کرام مخلوق سے منسوب ضروریات دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی عبادت کر رہا ہے, یہ خفی شرک کر رہا ہے, اس لیے کہ دنیا کو سبب پر دیکھ مسبب الاسباب سوچا. تو جب اصلاح اور صالح حصوں کی بات آئے گی تو سادہ الفاظ میں عرض کرتا ہوں, ہر وہ عمل صالح جو قرآن و سنت بتا رہا ہے, ہر وہ عمل غیر صالح جو تجاوز میں ہے یا کمی بیشی میں ہے اس حکم سے. عبادت صرف نماز روزہ نہیں, کل طرز حیات میں آپ اپنے جاگنے سے لے کر سونے تک, کھانے سے پینے تک, ذات سے گھر اور گھر سے معاشرے تک, کل زندگی کا جائزہ لے لیں, آپ ہر حرکت ہر عمل ہر سوچ وہ کر رہے ہیں جو اس کی دی ہوئی ہے, اس کی دھرتی پر, اس کی مخلوق میں, اس کے دیے گئے وجود سے, اس کے دی گئی طاقت سے, ہر شے اس کی دی گئی ہے. اور اس نے تمہیں ضابطہ حیات دین اسلام عطا فرمایا ہے. تو جب معاملات زندگی میں جاؤ گے تو پھر یہ حصے کہ جہاں تلخیاں آتی ہیں, جہاں خواہشات تڑپ تڑپ جاتی ہیں, جہاں لوگوں کا دیکھنا لوگوں کا کہنا ہمارے لیے بڑا وزن اختیار کرتا چلا جاتا ہے, تو اس ساری زندگی اسی عملی زندگی کے لیے, اس میں عبادات اس سے پہلے عقائد, پھر عبادات, پھر معاملات, اس سارے پہر میں انسانی زندگی کی تکمیل ہو جاتی ہے. چاہے اس حکم کے مطابق بسر کرے, چاہے تو خواہشات ذاتی پر بسر کرے. ان ہدینا سبیلا اما شاکرا اما کفورا, رائے ہدایت رب العالمین فرماتے تمہیں عطا, تمہاری مرضی ہے شکر گزار ہوتے ہو یا انکار کرتے ہو. اس سارے کے بعد جب بات عبادات کی آئے, میں صلات کی بات کر رہا ہوں, تو ان حصوں کو یہ خیال کرنا کہ میں نے نماز پڑھ لی, معاملات زندگی کی خیر ہے, کسی کا حق لیتا ہوں تو خیر ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا تو کچھ اٹھا لیتا ہوں تو خیر ہے, کسی کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں, دیکھنے والے کو نہیں معلوم, لیکن رب کائنات قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ تو اسے نہیں جانتا, تو اسے نہیں دیکھ سکتا, لیکن تیری نگاہ تک کو بھی وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے, اس کی ذات علیم. اٹھی گئی نگاہ, یہ جو اٹھائی گئی نگاہ ہے, اس میں حیا بھی ہو سکتی اور بے حیائی بھی ہو سکتی. پاس بیٹھا نہ سمجھ سکے, لیکن صرف نگاہ کا دیکھنا نہیں, اس کی اس کیفیت اور حال جس پر نگاہ اٹھی اس سے بھی ہوا. تو جب بات اصلاح اور صالح حصوں کی آئے گی اور طرز حیات کی آئے گی, تو دین اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو کو مخاطب بھی فرماتا ہے, اور یہ انسان اور مخلوق یہ عاجز ہے, یہ ضرورت مند ہے, اور اللہ رب العالمین اس کی احتیاج پوری فرماتا ہے. یہ اس کا احسان, ہر شے اس کی دی ہوئی, ضرورت اپنی پوری کر رہے ہو, تکمیل پر وہ انعام بھی عطا فرماتا ہے, رضا بھی عطا فرماتا ہے, اور بالعموم زندگی نہیں عطا فرماتا. کن تو کنزن مخفی, ایسا خزانہ جسے کوئی نہیں جان سکتا. وہ فرماتا ہے میں نے چاہا کہ کوئی مخلوق ایسی ہو جو مجھے چاہے, میری چاہ میں, میری محبت میں تڑپ ہو. فخلقت الخلق, اس نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا. کتنی مخلوق غور فرمائے, جہاں جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں, اسی زمین پر, اسی خطے میں کوئی ہے ہم میں سے جو شمار کر دے کہ ہمارے ساتھ اور کتنے جاندار ہیں؟ حالاں بے جان بھی اس کی تو مخلوق, لیکن اگر شرط جاندار ہی کی رکھ دو تو یہاں جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اس پر کتنے جاندار اس وقت موجود ہیں اس خطے زمین پر, کوئی شمار کر سکتے ہیں؟ اس زمین کو کھودنا شروع کر دو, کتنی مخلوق زیر زمین ہے ہمیں معلوم. پھر ہم دیکھ رہے ہیں غیر مری مخلوق کو دیکھو. قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانی وجود اور اس کی حرکات و سکنات پر جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ایک جز جو حرکت کرتا ہے اس پر اللہ کا فرشتہ مقرر ہے جو اسے حرکت دیتا ہے, جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حرکت کر رہے ہیں. تفسیر کے اس پہلو پر جائیں تو مجھے بتائیں ایک بدن میں کتنے حصے ہیں جو حرکت کر سکتے ہیں, تو کتنی مخلوق تو ایک وجود پر مختص ہوگی جو غیر مری, کیسے حساب کر. لیکن ان تمام خلائق میں مکلف حصہ جنوں انس کو عطا فرمایا اور اسے پیدا فرمایا, یہ اپنے فیصلے سے حق پر آئے, استطاعت عطا فرمایا. تو عبادت وہ ہے کہ جس سے ہر شے مقصود ہو, اس کے نتائج, اس کا حصول, اس کی سزا تجاوز. پھر نماز وہ بنیاد ہے کہ جس سے صرف یہ گمان کر لینا اجر و ثواب یقیناً ہے, فرائض میں سب سے بڑا فرض. اب مدد کا فرمایا گیا ہے اور میں قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی ابتدائی یا اس آیہ کریمہ کے بعید حصے جو ہیں ان آیات پر جاؤں تو یہ تو وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ میں گزارشات صرف ترجمے کے تحت پیش کروں, لیکن اگر اصول اور ضابطے کو عرض کروں تو سمجھ آئی کہ اس کارگاہ حیات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس لمحے لمحے میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے جب تک فرصت, اور لمحے لمحے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرنا. مخلوق کیا کہتی ہے اور مالک کیا کہتی ہے, مخلوق میں رہتے ہوئے مجھے کیا پسند ہے اور جس کے دست قدرت میں ہر شے اسے کیا پسند ہے. پھر وہ حقائق جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئے, ہر شے محفوظ ہے, کلام ذاتی محفوظ ہے, حدود و قیود محفوظ ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ جو معین فرمائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چونکہ قرآن کی حکمت جو انبیاء علیہ السلام کا حصہ اور فرائض میں سے ہے, وہ سب سے بنیادی حصہ کلام ذاتی کا جاننا, اس کی حدود و قیود قطعیون اور جنہیں مخاطب فرمایا گیا ان کی کلی معنوں میں رہنمائی. تو صرف قرآن محفوظ نہیں, وہ اصول اور ضابطے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہر جگہ ہر پہلو سے وہ بھی محفوظ, اور پھر صرف حفاظت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر عمل کرنے والے موجود نہ ہوں. اس کا مطلب ہے روز معاشر تک حق بھی موجود ہے. ان نحن نزل آیا جو فرمایا اپنے ذکر کی حفاظت قائد, اس کے تحت وہ معین حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی انہیں بھی حفاظت حاصل ہے, اور اس جماعت کو بھی جسے یہ نصیب ہوگا کہ قرآن کو سمجھے اور بعین ہی جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے, یہ قیامت تک اس سے سارے سلسلہ. تو ہمیں فرمایا جا رہا ہے نماز سے مدد حاصل, نماز کی مدد کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے کنہیں نصیب ہوگی خاشعین, وہ کون سے ہوں گے جو جہاں بات آ رہی ہے خاشعین کی, خشوع خضوع کیا ہے. محترم سامعین کرام, اصل شے جو ظاہر کی جو اوزان ہیں ان کی تکمیل بھی یہاں ہوتی ہے. کیا بچوں کو نہیں پڑھاتے ہو حدیث شریف انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. یہ وہ پیمانہ ہے جس پر انحصار آئے. اب جب بات آتی ہے صالح حصوں کی تو میں نے سادہ الفاظ میں عرض کیا کہ ہر وہ حصہ صالح ہے جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے, جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمل فرمایا, تربیت فرمائی, تصحیح فرمائی, اجماع پہنچنے تک اللہ نے سبب فرمایا. اللہ رب العالمین ہر حصے کی, ہر ایک کی جو اس حصے میں خدمت ہے اسے قبول فرمائے. بڑے بڑے وہ لوگ ہم تک دین حق پہنچانے کا سبب بنے جن کے ناموں سے بھی ہم واقف نہیں, لیکن وہ جانتا ہے کہ جس کے نام پر وہ سفر کرتے رہے, جس کے نام پر وہ تحقیق اور محنتیں کرتے رہے, جس کے نام پر مخلوق نے جانے دی ہیں, وہ جانتا ہے. اللہ نے اجر عطا. پھر جب صلاح کی بات آتی ہے تو میں نے عرض کیا اجر اور ثواب, وہ ذات پسند فرماتی ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے کہ اسے مزدوری دے دی جائے. عبادات ایک عمل ہے, اس عمل پر اجر مرتب ہونا, اس مرتب اجر میں وہ حصہ جو آخرت کا ہے, یہاں تک تو ہمارا معاشرہ بالعموم مان رہا ہے, اس کا عملی زندگی میں جو اثر ہے وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ کیا ہے؟ عبادت. تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ کس میں سے ہے؟ قسم اعمال میں سے ہے. اس کا مطلب ہے اجر اور ثواب صرف ایسی شے نہیں ہے کہ جسے جو غیر مری ہم جسے دیکھ نہیں سکتے ایک جگہ جمع ہو. مبلغ نے قدم اٹھائے تبلیغ, مدرس نے محنت کی درس و تدریس, ہر شعبہ جو دین کا وہ ساری محنت کر رہا ہے اس میں وہ حصے جو فرائض عبادات میں ہیں, سنت میں ہیں, نوافل میں ہیں, مستحبات میں ہیں, عمومی زندگی تک, امور عادیہ تک, عام معاملات زندگی ہر حصے تک آتے ہیں, عمل ہے. تو جب دیا گیا ہے اس پر عمل ہو رہا ہے اور وہ فرماتا ہے ہر شے اس کے حضور حاضر ہوگی, ہر ایک کو ہر شے کا حساب دینا ہے. مزدور کی مزدوری پسند ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے. اجر اور ثواب بات کرتے ہیں اخروی حیات میں یقیناً ہے. حاصل دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا نماز برائی اور بےحیائی شروع ہوتی ہے. اب نمازی اٹھے وہاں دروازے پر جائے اس کی آنکھ میں حیا نہ ہو, اس کی زبان میں حیا نہ ہو, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جہاں نماز ادا کی ہے اس ادائیگی کو دیکھنا ہے. یہ تو قرآن فیصلہ فرما رہا ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نماز کی ادائیگی شرف قبولیت ہو اور اس کے بعد پھر معاملات زندگی میں بے حیائی ہو نہیں سکتی. ہے تو کیوں ہے؟ پھر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ حصہ ہے جو اعمال میں موقع پر مزدوری نصیب ہو رہی ہے. تو میں دعا گو ہوں اللہ کریم نے احسان فرمایا آج اس مسجد کے اس ابتدائی دن میں ہمیں جمع ہونا عطا فرمایا, کہ اس کا احسان شکر ہے کہ ہم جمع ہو. لیکن نقطہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں یا کیا ہے یا جس کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کہ ان عبادات کو عمومی نہ جانے, ان کے نتائج کو صرف اخروی نہ جانے, ان کے حصول کو پرکھنا ہے, اپنی عبادت کو دیکھنا ہے تو اسے اپنے اعمال میں دیکھو, اپنی سوچوں اور اپنی نیتوں میں دیکھو. کیوں؟ قرآن کریم فرما رہا ہے الا للحاشین. کن کو نصیب ہوگی مدد؟ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو صبر کیسے نصیب ہوگا؟ صبر تک کیسے پہنچے؟ خشوع و خضوع. اور ابھی اثر پڑھنی ہے, ظہر ہم نے پڑھی, اس اثر کی نماز میں صرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا کہ میں اپنے اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں, جو پڑھی ہے اسے اور جو اس خیال اور توجہ سے پڑھو گے دونوں کا فرق دیکھ لے. جب اپنی پڑھی گئی دونوں نمازوں کا فرق خود سمجھ لو تو پھر سمجھ جائے گی کہ جس نماز کو شرف قبولیت نصیب ہوگی وہ مجھے صبر دے گی. صبر کیا ہے؟ شریعت اسلامی میں جب بات صبر کی کریں گے تو کلی معانوں میں قرآن و سنت پر روک لینا اپنے آپ کو, یہ صبر کے معنی بعید میں داخل ہوگا. تو میری اور آپ کی زندگی میں شریعت کا نفاذ کتنا ہے؟ نہ دوسرے کی طرف دیکھو, انہی آبادیوں کے ہیں, ہمارے استاد بھی بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں, ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں, ہم کسی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے, اپنے اندر تو جھانک سکتے ہیں نا, ایک نظر جھانک کر دیکھ لیں میں کرتا کیا ہوں, میں کہتا کیا ہوں اور اللہ کا اللہ. یہ وہ حقائق جس میں ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں. اللہ کریم یہ حقائق سمجھنے کی توفیق دے. آواز گٹ. تو خاشعین پر جو نقطہ عرض کر رہا تھا اس سے مزید وضاحت کے لیے میں نے حدیث شریف پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شئین سخالت و سخالت القلوب ذکر اللہ. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شے کی صفائی کا کوئی نہ کوئی نسخہ ہے, دلوں کی صفائی کا نسخہ اللہ کی یاد ہے. اور خشیت کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے, ایک حال ہے جو ہر ایک کے قلب میں وارد ہے. اللہ اللہ کیا کرے, یہ آپ کو خشوع خضوع دے گا جو صابر کرے گا. مجھے نقصان ہو تو صبر، مجھے دکھ ہو تو صبر سمجھا. یہ جو معاملات زندگی میں اپنے حدود پر قائم رہنا ہے، تجاوز نہ ہو، اسے صبر نہیں کہو گے تو کیا کہو؟ آپ کو ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے. اور اللہ فرما رہا نماز سے حاصل کرو، اور نماز کی ادائیگی اور عبادات کے لیے ہم خانہ خدا میں جائیں تو لازم ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں. اس لیے آج تو تجزیہ کا وقت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تجزیہ نہیں نتائج تک بات چلی جائے گی اور فرصت جو ہے وہ سمیٹ لی جائے گی. اللہ رب العالمین یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. قلوب غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے سیاہ ہوتی ہیں اور وہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں. توبہ کی جائے، اللہ کی یاد اختیار کی جائے تو قلوب دھل جاتی ہے. جہاں قلب صاف ہوگا، خشیت الہی ہوگی، اس کی نماز قیام صلاح کے ان معنوں میں آئے گی کہ وہ نمازی جہاں سے گزرے گا مخلوق نمازی ہوتی چلے جائے گی. اور ایک ہم گناہگار ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں جب نماز چھوٹ جائے؟ آج کام سے گیا تھا، دوستوں میں بیٹھا تھا، مصروفیت تھی. جہاں سے قیام صلاح کا حامل گزرے مخلوق نمازی ہو جائے اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ کسی مصروفیت کے پیش آنے پر مصروفیت نہیں چھٹتی نماز. تو خشیت کے لیے یاد الہی لازم ہے. اللہ کریم ہم تمام کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. میرے الفاظ اس زیر و بم میں کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے. اس تعمیر میں اور اس ساری محنت میں جس کی جتنی کاوش ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اسے قبول فرمائے. اور یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ ہم نہ ہوں تب بھی، جب تک یہ ہے جہان باقی ہے، یہ صدقہ جاریہ اللہ ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا دعا سے متعلق ایک بات عرض کر دوں کہ دعا عموماً جب ہم دعا پر پہنچتے ہیں، اسے اگر وہ آج کی جو لینگویج ہے اس میں کہا جائے سیریمونیل لیا جاتا ہے، ہاں بس اب اختتام ہے دعا. دعا ایسا عمل ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دعا عبادت ہے. دعا شرف ہم کلامی ہے اللہ رب العالمین. تو دعا میں بھی وہی پہلو جو کلام میں ہے اس سے زائد ہونا چاہیے کہ جو مانگنے کے لیے سمجھ رہے ہو اب وہ مانگ رہے ہو. اللہ کے حضور دعا ایسی نزاکت کے حامل ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبه محمد و آله وصحبه اجمعین. اللهم صل على محمد النبي الامي و آله وصحبه و بارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. بار الہم بڑے کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. تیرے نام پر تیرے گھر میں جمع ہیں، اس جمع ہونے کو قبول فرما. ہماری غلطیاں معاف فرما اور اپنی محبت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. دین اسلام کی سمجھ، عمل کی توفیق، مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان پر رحم فرما، ان کی غلطیاں اور گناہ معاف فرما، انہیں بخش دے، انہیں جنت عطا فرما. ہم جو دار دنیا میں، ہمیں صبر عطا فرما، شکر کی کیفیت عطا فرما. یا اللہ دار دنیا سے جانا ہے بحالت ایمان جانا نصیب فرما. اس رہتی دنیا ان ٹوٹی سانسوں میں جو وقت میسر ہے، یا اللہ اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلا ماہ و سال میں ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد ہے، تو انہیں شرف بخشا ہے ہمیں امتی ہونے کا. یا رب العالمین اس محبت کو وہ حقیقت عطا فرما، ہمارے اعمال شہادت دیں کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے. ہمیں اتفاق عطا فرما, ایک دوسرے کا لحاظ اور حیا عطا فرما. یا رب العالمین ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما, جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما, بارلا جو جھگڑے ہیں جو تلخیاں ہیں انہیں امن اور محبت عطا فرما. جانا حق ہے جانا ہے میرے مالک, بحالت ایمان جانا نصیب فرما. حیات برشی اسہل فرمانا, روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرمانا. رب یسر ولا اسر, تمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب اجمعین برائیں.